محمد و آل محمد صلوات.
اللهم صل على محمد و آل
محمد. ایک بار پھر وقت ایمان کے حضور نظر احترام کے لیے ان کی نظر لطف حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل
محمد. اللهم صل على
محمد و آل محمد. قرآن کریم کے اندر جو حقائق بیان فرمائے ہیں ان کو ہم آفاقی حقائق تعبیر کرتے ہیں، یعنی ایسے حقائق ہیں جن میں کوئی استثناء نہیں ہے، پورے زمین کے اوپر ہوں حتیٰ دوسرے ستاروں سیاروں کے اوپر ہوں، ان حقیقتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ان حقیقتوں میں سے ایک حقیقت جس کو ہم اور آپ پہچان پاتے ہیں وہ حق اور باطل کا مالکہ ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے جب سے انسان ہے ایک حق اور باطل کا مالکہ ہے. کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ کچھ لوگ حق کا ساتھ دیں گے اور کچھ لوگ باطل کی طرف رجحان حاصل کریں گے. دنیا میں کبھی بھی کوئی لمحہ ایسا نہیں آئے گا جب دنیا کے اندر یہ مالکہ نہ ہو رہا ہو. لہذا ہم اور آپ کے بعض اوقات دین اسلام کی تعلیمات کو سنتے ہیں اور پہلے بہت اتھار علیہ السلام کی تعلیمات کو سنتے ہیں تو ہم لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں شاید یہ ایران عراق کے اندر اور مثلاً مشرق وسطی کے اندر یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا، یا مثال کے طور پر کوئی یورپ میں رہے تو اور زیادہ اس بات کا احساس مضبوط ہونے لگتا ہے کہ یہاں کچھ اور ہو رہا ہوگا. دنیا میں کہیں پر بھی جائیں حقائق تبدیل نہیں ہوتے، حقیقتیں وہی رہتی ہیں. لہٰذا اگر خدا تعالیٰ انسان کے بارے میں کوئی حقیقت بیان کرتا ہے تو چاہے وہ 1400 سال پہلے تھا، چاہے وہ اب تھا، چاہے وہ مشرق وسطی میں ہو، چاہے وہ یورپ میں ہو یا ایشیا میں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان حقائق میں سے ایک حقیقت جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی، فرماتے ہیں حق اور باطل کا ایک مارکہ ہے، اور اس حق اور باطل کے مارکے کو مختلف انداز میں اور آپ بیان کرتے ہیں. مثلاً ایک جملہ بہت مشہور ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ یہ روایت ہے، حدیث ہے، اور کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں، جملہ مشہور ہے، اچھا جملہ ہے، روایت ہونا ثابت نہیں ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے مفہوم مضبوط ہے، مفہوم اچھا ہے. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، چاہے روایت ہو چاہے نہ ہو، اور لیکن مفہوم کے اعتبار سے یہ جملہ انتہائی جامع اور کامل مفہوم ہے. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ کہ یہ جو مارکہ تھا سید الشہداء اور یزید کا، یہ درحقیقت سید الشہداء اور یزید کا مارکہ نہیں تھا، یہ حق اور باطل کا ایک مارکہ تھا. حق اور باطل کا یہ مارکہ ہر دور میں کہیں نہ کہیں موجود رہے گا. اور یہ کہ سید الشہداء مثال کے طور پر جب مدینہ کے حاکم کی طرف سے سنتے ہیں کہ وہ یزید کی بیعت کے لیے کہہ رہا ہے، اور سید الشہداء جملہ ارشاد فرماتے ہیں مثلی لا یبایعو مثلہ، یہ جملہ خود بیان کر رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے مارکہ ختم ہونے والا نہیں ہے، کہ امام نے فرمایا میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں کہیں نہ کہیں کوئی سید الشہداء جیسا ہوگا، ہر دور میں کہیں نہ کہیں کوئی یزید جیسا ہوگا، یہ مارکہ بھی ہوگا، اور جو سید الشہداء کا جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت کبھی انجام نہیں دے گا. اس میں ایک تشریح اپنے اور آپ کے حالات سے نزدیک لانے کے لیے عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ کہ سید الشہداء نے فرمایا میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا، گویا ہم اور آپ کے سامنے ایک اور چیلنج آ گیا، ایک چیلنج آ گیا. اور وہ چیلنج کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ سید الشہداء کے جیسے بننے کی طرف جائے تو اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو سید الشہداء نے کیوں فرمایا تھا میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر دور میں کوئی نہ کوئی امکان ایسا ہے کہ اس میں سید الشہداء کے ماننے والے اگر وہ خاص عمل انجام دیں گے، حق کی کوئی خاص حمایت کریں گے، تو سید الشہداء کے جیسوں میں شامل ہو سکتا ہے. اور واضح طور پر جو میں دوسری دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایکسیپشنز نہیں ہیں. ایکسیپشنز نہیں کا مطلب کیا ہے؟ آپ اگر اس وقت 21ویں صدی کے اندر یہاں تشریف فرمائے، سید الشہداء کے واقعے سے 1400 سال سے اوپر کا واقعہ وقت گزر چکا ہے، جغرافیائی اعتبار سے آپ کئی ہزار کلومیٹر ان سے دور ہیں، لیکن اب بھی آپ کی ذمہ داری بنے گی کہ آپ اس دنیا کے اندر کہیں تلاش کیجیے، حق اور باطل کا وہ مارکہ کہاں ہو رہا ہے. اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس واقعے کو میں اور آپ آج 1400 سال کے بعد بالکل کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ حق اور باطل کا مارکہ تھا, بہت آسانی سے پہچان رہے ہیں, تاریخ کے اندر ڈسٹنگوشڈ ہے, اس کی ایک ایک جزئیات تفصیلات ہمیں پتہ ہیں, جو 61 ہجرا میں رہ رہے تھے اور وہ کوفہ میں رہ رہے تھے, اگر آپ ان سے یہ کہتے کہ یہ جو 61 ہجرا محرم الحرام کے اندر واقعہ پیش آ رہا ہے عاشور کے دن, یہ وہ واقعہ ہے جو 1400 سال بعد بھی یاد رکھا جائے گا, اکثر کو نہیں پتا تھا, اکثر کو نہیں معلوم تھا. میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں یہ تو چلے ہم کوفہ والے کی بات کر رہے ہیں کہ جو کربلا سے دور تھا, اور میں کہہ رہا ہوں اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ واقعہ کیسا واقعہ ہے, جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی, سب کو پتا تھا جنگ بدر کیا ہے, جتنے 313 مسلمان تھے سب کو پتا تھا جنگ بدر کا مقام کیا ہے, نہیں. اس کا مطلب کیا ہے, بہت دفعہ کربلا جیسا کوئی مارکہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے, ہمیں پتا نہیں ہوتا, ہم معرفت میں کم ہوتے ہیں. اگر معرفت میں کم ہوتے ہیں تو مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی مارکہ ہو رہا ہوتا ہے جو عظیم الشان ہوتا ہے, جو اس تاریخ میں ثبت ہونا ہوتا ہے, جس کے اوپر جنت اور جہنم بن رہی ہوتی ہے لوگوں کی, لیکن ان کو پتا نہیں ہوتا. اور اس کی سمبولک مثال اس شخص کی ہے جس کے پاس سید الشہداء آئے اور اس سے کہا کہ میرے ساتھ چلو, میرا ساتھ دو, اس نے کہا میں ساتھ نہیں دوں گا, ساری زندگی اس بات کا افسوس کرتا رہا کہ وہ میرے پاس آئے اور میں اس سعادت سے محروم رہ گیا. انسان اس وقت مبتلا ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ ایک اور چیپٹر سمجھ میں آتا ہے, یہ معرفت کیسے حاصل کریں کہ ہمارے دور کی کربلا کہاں ہو رہی ہے, حق پر باطل کا مارکہ کہاں ہو رہا ہے, کیوں خدا نے کرے اگر وہ معرفت ہمارے پاس نہیں ہوئی اور وہ واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا, پھر کیا ہوگا, کیا خدا زندگی میں ہر انسان کو بار بار موقع دے گا ایسے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کرے؟ تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے لیجیے, جتنی زندگی میں گزار چکا ہوں, اپنی زندگی دیکھتا ہوں, تو اگر میں یہ کہوں کہ ہم لوگوں کی زندگی چند اہم فیصلے ہوتے ہیں اور بس, یعنی اگر میں نے 50 سال زندگی گزار لی, 60-70 سال زندگی گزاری, کسی نے 25-30 سال زندگی گزاری, 10-15 سال تو ویسے ہی نکال دیجیے جس میں فیصلے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. اس کے بعد سے جب ہم نے فیصلے کرنا شروع کیے تو زندگی کے آخر تک 3-4 اہم فیصلے ہوتے ہیں جو زندگی بناتے ہیں یا بگاڑتے ہیں, اسی کے اوپر ساری زندگی گزرتی ہے. مادی طور پہ ایک مثال عرض کرتا ہوں اور پھر مانوی طور پر بھی, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمائیے, مادی طور پر کوئی انسان خدا نہ کرے کسی کاروبار کو شروع کرتا ہے, ساری زندگی کی جمع پونجی اس کے اندر لگا دیتا ہے, پتہ نہیں کتنا اس کے سلسلے میں مخروض ہو جاتا ہے اور وہ کاروبار خراب ہو جاتا ہے. اب کیا ہوا, 30-40 سال آپ نے کوئی کمائی کی, وہ آپ نے ساری ایک کاروبار میں لگائی, وہ کاروبار ختم ہو گیا, نہ صرف کاروبار ختم ہو گیا بلکہ کمائی بھی ختم ہو گئی, اور اس کا مطلب کیا ہے, اگلے 10-15 سال تک آپ نے اس کا قرضہ بھرنا ہے. اچھا زندگی کے کیریئر میں سے کیا بچا آپ کے, کچھ بھی نہیں, اور سب کچھ یہ جو 30-40 سال پہلے کی زندگی تھی, بعد کی 10-15 سال کی زندگی تھی, وہ سب کس کے اوپر ختم ہو گئی, ایک غلط فیصلے کے اوپر ختم, ایک غلط فیصلے کے اوپر. اسی طرح مانوی دنیا میں ہو رہا ہے, مانوی دنیا میں بھی ایسا ہی ہے کہ مانوی دنیا کے اندر بعض اوقات انسان کوئی ایک صحیح فیصلہ کر رہا ہوتا ہے اور خدا نمتاز کی عنایات کو حاصل کر لیتا ہے, بعض اوقات کوئی ایک غلط فیصلہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی مصیبت میں ڈال دیتا ہے. اور خاص کر انسان ہوشیار رہے کہ جب اس کے سامنے مثال کے طور پر کوئی گناہ آئے جس کا دیکھنے والا صرف خدا ہو, اس موقع پر صحیح فیصلہ کرے. اور یہ وہ جگہ جہاں پہ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سخت مدد درکار ہے کہ اگر وہ ہماری نصرت کریں تو ہم ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن ہوتے ہیں, اور ایسی ایک مصیبت کے اندر جہاں سے ہماری ساری زندگی تباہ ہو سکتی ہے. اور اگر اس کے اوپر کوئی قرآن گواہ دیکھنا چاہے, اس کے اوپر ثبوت دیکھنا چاہے, تو خدا نمتا سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ تم اللہ کے نبی کے دروازے کے سامنے اونچی آواز میں مت پکارو, انتہ بتا تم لا تعلم, ورنہ تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. خدا نے تعالیٰ کے نزدیک ہے ایسا. البتہ اس کے اپنے اسرار ہیں کہ اللہ کے نبی کے دروازے کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کا مطلب کیا ہوا ہے. اگر کوئی جاہل وہاں پہ کھڑا ہے اور اونچی آواز میں کوئی آواز دے دے نبی کو تو کیا اس کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے یا کہ نہیں, اس کا مطلب کچھ اور ہے, اس کو کس طریقے سے انٹرپریٹیشن دی جائے. لیکن یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے, اور حق اور باطل کا ایک معرکہ ہم لوگوں کے ساتھ ہر روز چل رہا ہوتا ہے. یہی جو ہر روز میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, جس میں ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, انہی فیصلوں کے سارے اجتماع سے ہماری زندگی تبدیل ہو رہی ہوتی ہے, یا اچھائی کی طرف جاری ہوتی ہے یا برائی کی طرف جاری ہوتی ہے. بس ایک جو ہم لوگوں کے پاس اصطلاحات ہیں, مثلا کوئی کہہ رہا ہے میں نے مقدر کے اندر یہ لکھا تھا, یا میری قسمت ہی خراب تھی, ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس. خدا کسی کے مقدر کو ناکامی میں نہیں ڈالے گا, خدا نے سب کو کمال کے لیے خلق کیا, اور نہ خدا کو کسی کو پیدائشی فضیلت کا وعدہ دیتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. ہاں یہ ہوگا کہ ممکن ہے کوئی کسی اچھی جگہ پہ پیدا ہو جائے, کسی اچھے خاندان میں پیدا ہو, اس کے لیے اچھائی پہ چلنا آسان ہوگا, یہ ہو سکتا ہے. کوئی کسی بری جگہ کے اوپر پیدا ہوا, اس کے لیے برائی پہ چلنا آسان ہو جائے گا. اگر وہ اچھائی پہ آئے گا اس کا ثواب اس سے زیادہ ہوگا جو اچھی جگہ میں ہی پیدا ہوا تھا, اور خدا نہ کرے وہ جو اچھی جگہ میں پیدا ہوا تھا اگر وہ برائی پہ چل نکلے تو اس کو گناہ بھی بہت ملے گا, تو گناہ بھی پھر بہت مضاف ہوگا. لہٰذا مثال کے طور پر جو میں اور آپ اس وقت ایک فضیلت دیے ہوئے کہ سید الشہداء کے فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں, کیا میں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک ایسا شخص ہوا جو زندگی بھر اس سے محروم تھا, اس نے مصیبتیں جھیل کر اس فرش عزا کی فضیلت کو حاصل کی, اس پر اس کو خاندان کی مشکلات بھی اٹھانی پڑی, نہیں معلوم کون کون سے مسائل اٹھانے پڑے, وہ یہاں پر آیا, اس کا اجر اور میرا اجر ایک ہی ہوگا. مصیبتیں اٹھائی, مشکلات برداشت کی, اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر میں فرش عزا پر بیٹھا رہا 20 سال تک اور ان سے کچھ نہ سیکھا, اب مجھ سے سوال نہیں ہوگا. کیوں نہیں سوال ہوگا؟ مجھ سے سوال ہوگا کہ بھائی وہ تو شخص جانتا ہی نہیں تھا کہ مصیبتوں کو طے کرتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا, اور تم پیدا ہوتے اس معاملے کو سمجھ گئے تھے کہ یہ در علم ہے, انسان حاصل کرنا ہے. تم نے کیوں اس پہ اکتفا کیا کہ میں صرف شرکت کروں گا اور مزید رہنمائی نہیں لوں گا؟ نہیں سوال ہوگا اس کے اوپر. آپ کو علم حاصل کرنا تھا, آپ کو ان کی تعلیمات کے راستے کے اوپر چلنا تھا, اور یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو سید الشہداء کی عزاداری ہے, اس نے ہمارے لیے ان کے در علم کے لیے ایک امکان فراہم کر دیا کہ ہم یہاں تک پہنچیں, ان کے در علم کو حاصل کریں, اور اس در علم کے ذریعے سے علم اور فضیلت کو حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھیں. ایک پوائنٹ جو میں نے آپ کی خدمت میں آج عرض کیا وہ یہ کہ آپ کے اور میرے ارادے ہیں جو میری اور آپ کی زندگی کو بنا رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں, اس سے بڑھ کر ایک اور ایلیمنٹ ہے جو حتیٰ ہمارے ارادوں کے اوپر بھی حاکم ہو جاتا ہے بعض اوقات, وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. اور کل جو حدیث ہم نے شروع کی تھی, اس حدیث کا باقی حصہ آج کوشش کرتے ہیں ان شاء اللہ اس کو اختتام تک عرض کریں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بس اس پہلے نقطے کی روشنی میں اگر کوئی شخص چاہے کہ اپنی سعادت کو, اپنی ہدایت کو کنفرم کر لے, شور کر لے کہ میں صحیح جگہ پہ پہنچوں زندگی میں, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اپنے فیصلوں پہ توجہ دینی چاہیے. جب وہ فیصلے کرے تو صحیح فیصلے کرے, اور اس کے لیے ان سے مدد مانگے, نصرت مانگے. ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پر ہمارے فیصلے خود بخود ہو جاتے ہیں, یعنی ہم خود بخود فیصلے کر لیتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا. وہ بہت خطرناک جگہ عادتوں کا معاملہ, جو انسان کو عادت پڑ جاتی ہے کسی چیز کی. اگر عادت نہ ہو تو انسان کا ارادہ پہلے آتا ہے. یعنی مثال کے طور پر فرض فرمائیے, میں ایسی دنیا کی چھوٹی سی مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوں. فرض کریں آپ کی عادت نہیں ہے کہ آپ نے کون سا جوس پینا ہے, دو ٹائپ کی جوسز آپ کے سامنے رکھے ہیں, آپ کی کوئی عادت نہیں ہے, آپ کے سامنے دونوں جوسز رکھے ہیں, اب کیا ہوگا؟ اب آپ کے سامنے جب دو رکھیں گے آپ اپنے ارادے کو استعمال کریں گے کون سا پینا ہے. ٹھیک ہے, اچھا. لیکن اگر آپ کی زندگی بھر کی عادت ہے کہ پرٹیکولر ایک جوس ہے جو آپ نے ہمیشہ پینا ہے, اب دو رکھے ہیں, اب کیا ہوگا؟ آپ اپنا ارادہ استعمال کریں گے؟ نہیں, عادت کے مطابق جو کام ہے وہ آپ کر گزریں گے. ٹھیک ہے, اور کرنے کے بعد 5 منٹ بعد اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ نے یہ والا گلاس کیوں اٹھایا, تو آپ گویا ایسے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں آٹو اور ڈیفالٹ پر تھے, یوں ہی ہو گیا. یہ کون سی جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ارادہ اسکپ ہو جاتا ہے, اور یہ انتہائی خطرناک جگہ ہے اگر عادت کسی بری عادت کی, اگر بری چیز کی عادت پڑ گئی تو اس کا مطلب کیا ہوگا, اس سے پہلے کہ میں توجہ دوں اور اپنے ارادے کو استعمال کروں وہ کام ہو چکا ہوگا, کام ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ چیز انتہائی خطرناک ہے, اور اب اس کو یہاں تک پہنچنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اگر مجھ سے کوئی کہے تم زندگی کو پلٹ کے دیکھو, اپنی جتنی زندگی گزاری ہے اس میں تمہارے ایسٹس کیا ہیں, ہر انسان کے پاس زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک وقت آتا ہے جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اور اپنے آپ سے پوچھتا ہے میں نے کیا کمایا, میری زندگی کا حاصل کیا ہے. اور بہت اچھا ہے کہ ہم پر شہزاد پہ بیٹھ کے یہ سوال اپنے آپ سے کر, تاکہ ہمیں دنیا کا دھوکہ اندھا نہ کر سکے. یہاں پہ الحمدللہ ہمیں سید الشہداء کی ہدایت نصیب ہو رہی ہے, یہاں بیٹھ کر اپنے آپ سے سوال کریں کہ جب تک کی زندگی گزری ہے ان کے مکتب کے حساب سے میں نے کیا کیا, کیا کمایا, میری کمائی کیا ہے. اس کو میں کہتا ہوں یہ ہمارے ایسٹس ہیں, تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا ہمارے ایسٹس ہماری اچھی عادت ہیں. اگر چند اچھی عادتیں آپ نے جمع کر لی ہیں یہ آپ کی زندگی کے ایسٹس ہیں. کیوں ہم ایسٹس معاملہ ان چیزوں کو تعبیر کرتے ہیں جو خود بخود ہمیں کمائی دے رہے ہوتے ہیں, مزید ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی, اور اچھی عادت ایک ایسا ایسٹ ہے جو خود بخود ثواب دلوا رہا ہوتا ہے, مزید محنت بھی نہیں کرنی پڑتی. لیکن خدا نہ کرے اگر بری عادت پڑ جائے اس سے بدتر کوئی مصیبت نہیں ہے. کیوں میں نے عرض کیا بری عادت ارادے کا امکان ختم کروا دیتی ہے, ڈیفالٹ پر وہی کام غلط کام ہو جائے گا جس کی بری عادت پڑ گئی ہے. تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ جو اہل بیت انسان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں, ان کی محبت کو اپنے عمل کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. یہ جو دو درجے ہیں ہمارے پاس, ایک درجہ محبت کا درجہ ہے جس میں ہم ان کی محبت کو صرف اپنے تعلق میں دیکھنا چاہتے ہیں, عمل میں نہیں دیکھنا چاہتے. محبت رکھتے ہیں, اس تعلق کے اوپر خوش ہیں, اس تعلق پہ فخر ہے, لیکن عمل میں نہیں, عمل میں نہیں. ایک ہی درجہ ہے. اگر مجھ سے کوئی کہے میں کہوں گا یہ پرائمری اسکول ہے, یہ پرائمری اسکول ہے جس میں اس نے اہل بیت سے تعلق جوڑا ہے, ان کے نام پر آیا ہے, ان کے نام پہ جاتا ہے, ان کے نام پہ خرچ کرتا ہے, لیکن ان کی تعلیمات سے آگاہ نہیں ہے نہ اس کے عمل میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے. اور ایک دفعہ وہ شخص ہے جس نے محبت کی ہے اور اس محبت کو اپنی زندگی کی بنیاد بنا کر وہ کہتا ہے اب میں وہی بنوں گا جو وہ بنانا چاہتے ہیں, اس کو میں کہوں گا کہ نیکسٹ فیز ہے. اور آپ سے جو میں درخواست کروں گا, میں چاہے کہیں پر بھی ہوں آپ سے درخواست کروں گا کہ کیا بہتر نہیں کہ ہمیں نیکسٹ فیز میں آ جانا چاہیے, اور کیا ہم یہ مشکل نہیں دیکھ رہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ فرسٹ فیز میں صرف محبت اور تعلق کے اوپر چل رہے ہیں. اگر کوئی بچہ پہلی دفعہ اسکول میں آ جاؤ اس سے قبول ہے کہ پرائمری اسکول میں رہے, لیکن جو 20 سال سے اس مکتب کے اندر ہے اب بھی کہہ رہے فرسٹ فیز میں, اب تک کیوں فرسٹ فیز میں؟ اور اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ پہلا فیز اہمیت میں کام ہے زیادہ, نہیں اہمیت تو اس کی ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو وہ سیکنڈری میں بھی کام جائے گا, لیکن مشکل ساری یہ ہے کہ بھئی آپ اتنے عرصے سے ساتھ ہیں آگے کب پڑھیں گے, آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو جو دوست صاحب بعض اوقات ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو فرش عذاب پہ حاضر ہوتے ہیں اس میں صرف غم کا بیان ہونا چاہیے, اس میں صرف فضیلت بیان ہونی چاہیے, تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ان فضائل کو پہچاننے کے بعد اگلا قدم کیا ہے. بھئی میرے سامنے مولا کی فضیلت آئی, میں نے پہچان لیا کہ یہ میرے مولا ہے, نیکسٹ فیز کیا ہے, پیچھے چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے؟ اگر نہ کروں تو اس کا مطلب کیا ہے, فرسٹ فیز میں بیٹھا ہوں اور نیکسٹ فیز میں نہیں جا رہا. خود امام مجھ سے کہیں گے تم نے اب تک مجھے پہچانا نہیں کیا, اور میں کہوں گا ہاں میرے مولا میں نے آپ کو پہچان لیا, تو مجھ سے کہیں گے اب اگر پہچان لیا اور مجھے مولا بھی کہہ رہے ہو تو تم میرے راستے میں کب چلو گے؟ اگر سمبولک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, بالکل سمبولک ایکسپریشن میں کہوں, بالکل ایسے جیسے جنگ کی سپین ہو رہی ہے, امام لشکر بنائے گئے, نخیلہ لشکر گاہ تھا جہاں پہ امام کا لشکر جمع ہوتا تھا, نخیلہ میں لوگوں کو دعوت دی ہوئی ہے, لوگ امام کے لشکر کی طرف جا رہے ہیں کہ جنگ کریں, ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہے امام کی فضائل بیان کر رہا ہے اور لشکر گاہ میں نہیں جا رہا, فضائل پہ فضائل بیان کیے چلا جا رہا ہے لشکر گاہ میں نہیں جاتا. تو کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں پوچھے گا کہ تو جو اتنے فضائل بیان کر رہا ہے قدم اٹھا کے لشکر گاہ میں کیوں نہیں جاتا, اور وہ کہے کہ میں مولا کے فضائل بیان کروں گا, وہ جنگ کرے یا صلح کرے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, نعوذ باللہ. اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا یا اس کی مذمت کی جائے گی؟ مذمت کی جائے گی کہ بھائی مولا کہہ رہے ہیں جان لو, اب فضائل بیان کرنے کا وقت اس لیے تھا کہ تم نے پہچاننا تھا, اب پہچان لیا ہے, اب آپ خود تصور کریں اس چھت کے نیچے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کے لیے مولا کی مولائیت کو ثابت ہونا نئی بات ہے؟ 20 سال پہلے بھی ثابت ہو چکا ہے, اب میں تو کہہ رہا ہوں ثابت ہونے کی ضرورت نہیں, ہماری گھٹی میں پڑ گئی یہ بات, یہ کون ہمارے سامنے ثابت کرے گا اس کو, ہمارے خون میں رسی بسی ہے, یہ گویا ہماری ماں نے ہمیں گود میں کھلاتے ہوئے بتا دیا ہے کہ ہاں یہ تمہارے مولا, ہم نے تسلیم کرا ہوا ہے اس کو, اب اگلا مرحلہ ہے آگے بڑھو, اس علم کو حاصل کرو جو وہ دینا چاہتے ہیں, ان کی تعلیمات کو سیکھو, ان کی تعلیمات پہ عمل کرو, اپنا ایک تعلق جوڑو اور ان کی تعلیمات کو لے کے پوری دنیا میں پہنچو تاکہ ان کا پیغام پہنچے, ان کے پیغام کے پہنچنے کے بعد پوری دنیا اس پیغام پہ عمل کرے, دنیا میں عدل و انصاف ہو, اور وہ جو خدائی منصوبہ اس امامت اور اس نبوت کے پیچھے ہے وہ دنیا میں ہمارے اندر آئے, یہ وہ حضرت اعلیٰ جس کو خدا ممتاز یہاں پہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو اعزاز محترم الحمدللہ رب العالمین ہم کو خدا ممتاز نے فضیلت دی, ان کی محبت سے آشنا کر دیا, ان کی اعضا میں شرکت کرنے کی سعادت دے دی, 10 سال 15 سال 20 سال اس فضیلت کو حاصل کرتے کرتے یہاں تک پہنچے, اور اب انشاءاللہ وہ وقت ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو حاصل کریں, اور کل ہم نے آپ کی خدمت میں امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام کو حاصل کر ان کی تعلیمات سے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کی, اور اس روایت کے اندر تو اس مالان آپ کی خدمت میں عرض ہوا مجھے کہ وہ مسلم آدمی جس نے امام کو اب تک نہیں پہچانا تھا وہ امام کو پہچانتے ہیں, امام کے سامنے جا کر ان کی ساری کا اظہار کرتے ہیں, اس سے پہلے خدا سے اللہ کے نبی سے نصرت طلب کرتے ہیں, امام کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اے مولا مجھے اپنے علم میں سے کچھ رزق عنایت فرما, اور یہ بڑی خوبصورت تعبیر مجھے دوبارہ پڑھتا ہوں تو اچھی لگتی ہے, فرمایا کہ اپنے علم میں سے مجھے کچھ رزق نصیب کرنا, اور امام ان کو نصیحت فرماتے ہیں اور اس نصیحت کے اندر کہتے ہیں کہ حقیقت عبودیت کو حاصل کرو اگر تمہیں علم چاہیے, انہوں نے کہا کہ جب علم عطا فرمائے تو امام نے فرمایا اگر علم چاہیے تو حقیقت عبودیت کو حاصل کرو, اور انہوں نے فوراً یہ سوال کیا کہ حقیقت عبودیت کیا ہے, تو مولا نے 3 فرامین ارشاد فرمائے جس کو میں نے کل آپ کی خدمت میں خلاصہ عرض کیا تھا, اور ان فرامین کی تاثیر بھی مولا نے ارشاد فرمائے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے مولا. اور ایک بار پھر دوست احباب سے جو مروجہ طریقہ کار کے مطابق اس کو صحیح نہیں سمجھ رہے ہوں گے میں ان سے دوبارہ معذرت خواہوں کہ میرا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس طریقہ کار کے خلاف عمل کرنے کی کوشش کروں, لیکن اس بات کو اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا کہ اگر ان کے کلام میں سے کوئی چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہو تو میں طریقے کی خاطر آپ کو محروم کر دوں, میرے لیے جائز نہیں, میں کام قطعاً نہیں کروں, میرے خیال میں یہ کلام آپ کے لیے فائدہ مند ہے, یہ ان کا کلام ہے جو میرے ہاتھ میں ان کی طرف سے امانت ہے آپ کو پہنچانے کے لیے, اور اگر میں امانت آپ تک نہیں پہنچاؤں گا اس وجہ سے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے تو اس کا مطلب میں نے خیانت کی اپنے آپ کو بچانے کے لیے, میں قطعاً یہ کام نہیں کروں گا, میں اس الزام کو یا اس برائی کو لینے کو تیار ہوں کہ میں نے مروجہ طریقے سے ہٹنے کی کیوں کوشش کی, لیکن یہ کہ میں ان کی دیے ہوئے پیغام کو نہ پہنچاؤں میں اس سختی کو اپنے لیے کارن کے لیے نہیں اٹھا کے رکھوں گا, تو میں آپ کے لیے پہنچانے کی کوشش کروں گا, جن کو برا لگا ان سے معذرت چاہتا ہوں, اور باقی اللہ سے دعا کروں گا مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے, درود بھیجے گا محمد والے. امام نے فرمایا حقیقت عبودیت 3 امور کے اندر ہے. فرمایا اللہ جل عبد نفسہ فیما خول اللہ ملکاً, کہ بندہ اپنے لیے جو اللہ نے اس کو امانت دی ہے ملکیت نہ بنائے, ملکیت نہ بنائے, ملکیت خدا کے لیے سمجھے. اور امام نے اس کے بعد اس کا اثر ارشاد فرمایا, فرمایا کہ وَإِذْ لَمْ يَرَ الْعَبْدِ نَفْسِهِ فِيمَا خَبَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِلْكًا حَانَ عَلَيْهِ الْإِنفَاقِ فِيمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُنفِقْ فِيهِ. فرمایا اور اگر کوئی بندہ یہ کام کر لے کہ اللہ کی دی امانت میں اپنے لیے ملکیت نہ بنائے, تو جس راہ میں خدا نے انفاق کا حکم دیا ہے اس راستے میں پیسہ لگانے میں, مال لگانے میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, آسانی سے کر دے. کیوں؟ وہ ہمیشہ ہے کہ یہ پیسہ خدا کی امانت تھی اور خدا نے یہاں لگانے کو کہا ہے تو وہ کر دے گا, اس کے لیے اس پیسے کے اوپر اپنا کوئی دعویٰ ہے ہی نہیں. اگر دعویٰ نہیں ہے تو خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس کو کوئی مشکل بھی نہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مجھے کسی نے مسجد کی تعمیر کے لیے پیسہ دیا اور میں نے مسجد کی تعمیر میں پیسہ لگا دیا, کیا میرے لیے مشکل کام نہیں؟ کیوں؟ اب چاہے میں مشکل میں ہوں یا نہیں ہوں, میں پہلے دن سے جانتا ہوں یہ پیسہ میرا پیسہ نہیں, یہ مسجد کا ہے. اگر میں اپنے اوپر ایک روپیہ بھی خرچ کرتا ہوں, ایک لقمہ بھی کھاتا ہوں, تو میں اسی حرام کر رہا ہوں. اگر میں اسی طرح اپنے پیسے کو بھی اللہ کی امانت سمجھوں, میرے کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کی امانت میرے ہاتھ میں ہے, وہیں خرچ کروں گا جہاں خدا نے چاہے. پھر آپ سوال کریں گے وہ جو میرا پیسہ ہوا تھا, جو میں سوچا تھا کہ میرا پیسہ ہے, یہ بھی اللہ کا ہے, اپنے اوپر پھر کیسے خرچ کروں گا؟ چونکہ اپنے اوپر بھی خرچ کرنے کو خدا نے حکم دیا ہے. پھر اپنا مان کے خرچ نہیں کروں گا, اس کا مان کر اس کے حکم کی اطاعت کی راہ میں خرچ کروں گا. پھر کیا ہوگا؟ یہ جو میں اپنے پیسے کو استعمال کر کے اپنے اوپر خرچ کروں گا, یہ بھی عبادت بن جائے گی, یہ بھی عبادت بنے گی. کیوں؟ کیونکہ اب میں نے اپنی ذات کے اوپر خرچ نہیں کیا ہے, خدا کے حکم کی اطاعت میں خرچ کیا ہے. آپ اس فرق کو احساس کر رہے ہیں کہ اگر میں نے مال کو خود سمجھا, اپنا سمجھا, اور اس مال سے میں نے خود اٹھا لیا اپنے لیے, تو میں نے اپنا مال سمجھا تو اپنے لیے اٹھا لیا, اس میں کون سی عبادت ہے؟ لیکن اگر میں نے اپنے مال کو بھی خدا کا مال سمجھا, اب اپنے خرچے کے لیے اٹھایا, اب کیا کیا میں نے؟ یہ اطاعت خدا کی, اب اطاعت خدا ہو گئی. تھوڑا سا پرسپیکٹو چینج ہو جائے تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں گزر رہا ہے. مجھے واقعہ یاد آتا ہے ایک زمانے میں کراچی میں افواہ پھیل گئی تھی کہ ایک زلزلہ آنے والا ہے. اب میں خود فلیٹس میں رہتا ہوں اور کافی اونچائی کے اوپر, تو وہاں پہ ایک خاتون نے فون کیا, انہوں نے کہا کہ میں فورتھ فلور پر ہوں اور زلزلہ آنے کا امکان ہے, تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ اگر زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جب زلزلہ آئے تو آپ اپنی جان بچائیے گا, اپنی جان بچائیے گا. تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ خدا میرے لیے موت بھیج رہا ہے اور میں بھاگ رہا ہوں؟ خدا نے زلزلہ بھیجا ہے تو میں مرنے کا امکان ہے, خدا چاہتا ہے میں مروں تو میں بھاگوں. تو میں نے کہا نہیں, آپ یہ سوچ کے بھاگیے گا کہ خدا نے جان بچانے کا حکم دیا ہے, میں اس کی اطاعت میں چل رہا ہوں, آپ اپنے لیے مت بھاگیے, خدا کے کہے پہ بھاگیے گا. کہ جب اس وقت زلزلہ آئے اور آپ کو پناہ گاہ کی طرف جانا ہو تو یہ سوچ کے جائیں کہ خدا نے جان بچانے کے لکھا ہے. ہاں اگر خدا کہتا کہ یہاں پہ مر جاؤ تو پھر کیا کرنا چاہیے تھا؟ پھر مر جانا چاہیے تھا. اس خدا نے کہا ہے کہ نہیں, جان بچانا واجب ہے. جیسا کوئی سیلاب زلزلہ, یہ امتحان نہیں ہے. امتحان اس وقت ہے جب مولا کہے یہاں رکو اور جان دو, اس وقت صحیح امتحان ہے. اب جب میں کھڑا ہوں, اب میں اطاعت میں کھڑا ہوں. اور جو اہل بیت کی صحیح چاہنے والے تھے, انتظار کرتے تھے کبھی کوئی ایسا موقع مل جائے, کبھی کوئی ایسا موقع مل جائے کہ وہ یہ کہیں کہ یہاں کھڑے اور جان دے دو, تو پھر میں وہ کر کے دکھاؤں گی. اور اس پہ کتنے واقعات ہمارے پاس. بس مولا نے فرمایا کہ بندہ اپنے لیے ملک نہ بنائے اللہ کی دی امانت میں سے, اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِذْ لَمْ يَرَ الْعَبْدُ نَفْسَهُ فِيمَا خَوَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِلْكًا حَانَ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ. جس میں خدا نے حکم دیا ہے کہ انفاق کرے, وہ اس میں انفاق کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ دوسرا جو عمل تھا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد والے محمد صلوات. بس یہ پہلا جملہ ہوا کہ اگر ملکیت نہ سمجھے تو انفاق کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، قربانی دینا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. دوسرا ولا یدبر الاب لنفسه تدبیرا، بندہ اپنے لیے تدبیر نہ کرے. اپنے لیے تدبیر نہ کرے کیا مطلب؟ اپنی کوشش کرے اور باقی خدا پہ چھوڑ دے. اپنی کوشش کرے باقی خدا پہ چھوڑ دے. اگر کوئی یہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا اگر کوئی اس کام کو کرے گا تو وَإِذَا فَوَّزَ الْعَبْدُ تَدْبِيرَ نَفْسِهِ عَلَى مُدَبِّرِهِ حَانَ عَلَيْهِ مَصَائِبُ الدُّنْيَا، دنیا کی مصیبتیں جھیلنا آسان ہو جائے. وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میں نے پوری کوشش کی تھی نا، اب خدا کو چھوڑا تھا، اب یہ جو مصیبت آئی